بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. تمام حمد و ثناء اور ساتھ باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کی صداؤں کو سننے والا ہے. خزان کے احترام میں چند لمحے خاموش ہوں. محمد والے محمد سلوان.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
سلسلہ مجالس کا آج چوتھا دن ہے. الحمدللہ، پروردگار عالم نے توفیق دی، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس فرش عزا پر ذکر اہل بیت کو بجا لا رہے ہیں. گزشتہ مجالس میں بھی موضوع کو اعلان کیا گیا اور آج بھی تکرار کروں گی، صلح امام حسن علیہ السلام اور آج کے زمانے میں غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف میں.
صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.
ہم اس زمانے سے کیا عبرتیں حاصل کرتے ہیں، اس زمانے سے ہم کون سے نتائج لیتے ہیں جس سے آج ہم اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرنے، وہ کون سی غلطیاں تھیں، وہ کون سی خطائیں تھیں، وہ کون سی برائیاں تھیں جن کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے ان کی اطاعت نہیں کی. جو مجلسیں ہم نے شروع کی، تین دن ہو گئے مسلسل، اور پہلے دن جس بات کا آغاز کیا تھا وہ یہ کہ کیا اسلام صلح کا دین ہے یا جنگ کا دین ہے، اور اس کے لیے مختصراً جواب، صرف اس وجہ سے کہ جو لوگ نئے ہو یا کسی کی کوئی مجلس بیچ میں سے مس ہو گئی ہو، آئندہ جو دو دن آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اور واضح ہو جائے. اس سوال کے جواب میں اس طرح سے جواب دیا تھا کہ اسلام نہ صلح کا دین ہے نہ جنگ کا دین ہے، بلکہ اسلام کا اصلی ہدف اسلام کی بقا ہے. اسلام اگر باقی رہتا ہے صلح کے ذریعے سے، اسلام کی مصلحت اگر صلح میں ہوتی ہے تو معصومین علیہ السلام صلح کا اقدام کرتے ہیں. اگر اسلام کی مصلحت جنگ میں ہوتی ہے، اسلام کی بقا جنگ میں ہے، تو معصومین علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ سے دکھایا کہ انہوں نے جنگ کی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ختمی مرتبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد و اجل فرجہم،
جن کی ذات نمونہ کامل ہے، جن کی ذات اسوہ حسنہ ہے. نبی اکرم نے کبھی صلح کی اور کبھی جنگ کی، جس کی بہت ساری مثالیں تاریخ میں موجود ہیں اور بعض جگہوں کا ذکر میں نے کیا، خصوصاً صلح حدیبیہ جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ یہ فتح مبین تھی، اور اس کی وجہ سے صلح حدیبیہ کی وجہ سے جو باغ میں پروردگار عالم نے فتوحات نصیب کی اور فتح مکہ نصیب ہوئی اسلام کو، جس کی وجہ سے رسول اللہ نے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا اور نبی اکرم اپنے وطن میں، وہ جگہ جہاں رسول اللہ کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں پر اللہ کا گھر تھا، واپس لوٹتے ہیں اور خداوند متعال کے گھر کو بتوں سے پاک و پاکیزہ کر دیتے ہیں، اور مکہ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی صلح کی وجہ سے.
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم.
تو معصوم چاہے وہ رسول اللہ تھے یا ائمہ اطہار تھے، انہوں نے تو اپنے فرائض کو انجام دیا اور اسلام کی بھلائی کرتے رہے، لیکن ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہمیشہ اعتراضات کرتے رہے. جیسے بعض جگہوں پر صلح حدیبیہ میں بھی بیعت رضوان کے باوجود بھی، رسول اللہ سے بیعت کرنے کے باوجود بھی، نبی اکرم کے ساتھی رسول اللہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ان کے اوپر اعتراضات کر رہے تھے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کو اس کام کی حکمتیں، اس صلح کی فلسفے کی گہرائیاں سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کسی کو سمجھ میں آئے، لیکن اطاعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رسول کی اور معصوم کی بات کو ماننا ہے، چاہے ہمیں مصلحتیں نہ بھی سمجھ میں آئیں. کہ میں اطہار لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اس کی مصلحتیں کیا ہیں. مثلا اس دن میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی کہ ظاہر میں لوگوں کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ تھی کہ جو بھی مکہ سے جائے گا رسول اللہ اس کو واپس بھیجیں گے، جو مدینہ جائے گا مکہ والا قریشی تو رسول اللہ کے اوپر فرض ہوگا، یہ صلح کی شرائط میں سے تھا کہ وہ واپس بھیجیں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی آئے گا تو اس کو وہیں پر رکھ لیا جائے گا. یعنی اس میں ظاہر میں یوں نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی سبکی ہے، مسلمانوں کی ذلت ہے، مسلمان مشرکوں کے ساتھ صلح کر رہے ہیں. اس میں بظاہر امام رسول اللہ کے اصحاب کو، نبی اکرم کے ساتھیوں کو سمجھ میں آیا کہ مشرکوں کے ساتھ صلح یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن نبی اکرم نے اسی سے لوگوں کو مصلحت بتائی کہ اگر کوئی ان کا فرد ہمارے پاس آتا ہے، یعنی کوئی وہاں سے نکل کے آتا ہے اور ہم اسے واپس بھیج دیتے ہیں، مسلمان ہو جاتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو واپس بھیجتے ہیں، اب اگر یہ شخص وہیں پر رہے گا مکے میں تو دین کے کام آئے گا، مکے میں رہ کر اسلام کی تبلیغ کرے گا، کیونکہ رسول اللہ یہ بھی شرط کر چکے تھے کہ جو بھی مکہ میں مسلمان ہوگا مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں رکھا جائے گا، یہ شرط ہے. اور جو وہاں پر رہتا ہے مسلمان ہو کر تبلیغ دین کو جاری رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ ان دو سالوں میں، کہ فتح مکہ میں اور صلح حدیبیہ میں دو سال تھے، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی اور صلح حدیبیہ اس سے 2 سال پہلے 6 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے لوگ مسلمان زیادہ ہوئے ہیں مکہ میں رہتے ہوئے. اور اگر کوئی شخص ان کے پاس آتا ہے انہیں واپس بھیجنا پڑتا ہے، یعنی جب مکہ میں ہے تو مکہ میں تبلیغ کرے گا، اور جب ان کے پاس آئے گا واپس بھیجے گا تو بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم.
اللهم صل محمد وجل فرج.
اچھا اگر کوئی شخص مدینہ سے چلا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ کے پاس رہ رہا تھا، اہل مدینہ تھا، مسلمان تھا، اور بھاگ کر چلا جاتا ہے مکہ، تو کہا کہ ہم واپس نہیں بھیجیں گے، یعنی یہ شرط تھی کہ اگر آپ کا کوئی بندہ آئے گا تو ہمارے پاس ہی رہے گا. رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو تو مسلمان ہونے کے بعد ہمارے پاس سے بھاگ کر چلا جائے، اس کا مطلب ہے وہ ہمارے لیے وفادار نہیں ہے، مرتد ہو گیا اور ہمارے ساتھ وفادار نہیں ہے، ایسا بندہ ہمیں چاہیے بھی نہیں. یعنی وہ شخص جو ہمارے لیے ہی وفادار نہ ہو اور جس کے اندر یہ بے معرفت ہی ہو، اور جو یہ نہ چاہتا ہو کہ رسول اللہ کی حمایت کرے، نبی اکرم کی پیروی کرے، نبی اکرم کی اطاعت کرے، تو ٹھیک ہے وہ جاتے ہیں جائیں گے، مرتد ہوا وہ ہمارے کس کام کا ہے. لیکن یہ بات عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہ بات اصحاب کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. جو مصلحتیں رسول اللہ جانتے ہیں، جو مصلحتیں ائمہ اطہار جانتے ہیں، وہ عوام الناس نہیں جانتے. لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ حقیقی لیڈر کو، صحیح لیڈر کو، امام وقت کو انسان پہچانے، یعنی امام کی اطاعت، امام کی معرفت کی توفیق پروردگار عالم سب کو دے. اور جو نیک دل ہوتے ہیں وہ امام تک پہنچ جاتے ہیں، جو نیک دل ہوتے ہیں وہ امام کی معرفت حاصل کرتے ہیں، جو نیک دل ہوتے ہیں امام کی اطاعت بھی کرتے ہیں. معرفت کو بھی ایکسپلین کیا چند دن پہلے کہ معرفت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم امام کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. رسول کی معرفت یعنی رسول کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا، امام کی معرفت یعنی امام کے حوالے سے اپنی معرفت کو سمجھنا، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا، امام کے حوالے سے اپنے فرائض کو سمجھنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے غیبت کے زمانے میں کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے دین کے اوپر، کہ اگر ہم دین پر ثابت قدم رہتے ہیں ہم امام کی معرفت کو حاصل کر لیں گے. کل کی مجلس میں جو مختصراً یہاں خلاصہ بھی بیان کر رہی ہوں پھر آگے چلیں گے، کہ کل کی مجلس میں جو مختصراً خلاصہ یہاں پر ہے کہ وہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام بہت ہی مجبوری
محمد واجل فرج،
امام حسن علیہ السلام نے بہت مجبوری اور اضطراب کی حالت میں لوگوں نے ان سے بیعت کی تھی، امامت کے منصب پر فائز ہوئے تھے، اور مولا کائنات کے ہی زمانے میں امام حسن علیہ السلام جان چکے تھے کہ کوفہ والے کس قدر بے وفا ہیں. حضرت علی علیہ السلام کا جملہ جسے پرسوں بھی تکرار کیا تھا کہ مولا نے کہا تھا کہ رعیتیں اپنے حاکم کے ظلم سے ڈرتی ہیں اور میں اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں. کہ مولا کائنات کی رعیت ظالم تھی اور امام اول مظلوم تھے. یہی وہ کوفہ والے ہیں جن کے خوارج تھے، جنہوں نے صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری نہیں کی تھی اور مولا کائنات سے کہا تھا کہ آپ مشرک ہو گئے، آپ کافر ہو گئے، ہم آپ کو قتل کر دیں گے. یہی وہ خوارج ہیں جو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، اور انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت تو کی تھی لیکن امام حسن علیہ السلام کی معرفت نہیں رکھتے. جیسا کہ ان لوگوں نے امام علی کے زمانے میں مولا کائنات کی بیعت کی، ان کو امام منتخب کیا اور ان کا ساتھ بھی دیا، کیونکہ یہ بھی ایک بحث ہے کہ کوفے والے اچھے تھے یا برے تھے، کہ کوفے والے اپنا پیترا تبدیل کرتے رہتے تھے، کبھی اچھے ہو جاتے تھے کبھی برے ہو جاتے تھے. جنگ جمل میں کوفے والوں نے حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور مولا کائنات نے جنگ جیتی. جنگ صفین میں بھی آئے، لڑائی بھی لڑی، اور جنگ صفین کے 10 دن ایسے تھے کہ بالکل کامیابی ہو گئی تھی، شہید بھی ہوئے، جناب عمار یاسر بھی اسی جنگ صفین میں شہید ہوئے. تو غرض کے کوفے والے وفاداری بھی کرتے رہے اور باقی سب سے بہتر تھے اہل کوفہ، اہل شیعہ سمجھے جاتے، اہل کوفہ اہل بیت کے لیے سب سے زیادہ با وفا تھے، لیکن پھر بھی بامعرفت نہیں تھے. یعنی مجموعی طور پر اگر ہم کہیں کہ کوفہ والے بامعرفت گروہ تھے تو اس کا ایک مجموعی جواب ایسا ہوگا کہ یہ بامعرفت گروہ نہیں تھا، کم لوگ بامعرفت تھے، جتنے بامعرفت ہونے چاہیے تھے اتنے بامعرفت نہیں تھے. اسی لیے ان لوگوں کے اندر سستی دیکھی گئی. امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے اندر سستی تھی، کاہلی تھی، بے معرفتی تھی، اور پھر یہ تبدیل ہوتے رہے، بہت جلدی فیصلے بدلتے تھے، بہت جلدی بدل جایا کرتے تھے.
کل کی مجلس میں تین دستوں کا بہت مختصر ذکر کیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے تین دستے بنائے تھے جنگ لڑنے کے لیے، کیونکہ معاویہ جنگ کرنے کے لیے آ رہا تھا، امام حسن علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لیے بلا لیا تھا، امام حسن علیہ السلام نے دستے بھی تیار کر لیے تھے، اور تین لیڈر تھے جن میں سے دو لیڈرز نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ دغا کی، اور صرف ایک لیڈر قیس بن سعد نام کر کے امام حسن علیہ السلام کا ساتھ دیتا ہے. قیس کو معاویہ نے 10,00,000 درہم کی پیشکش کی اور اسے خریدنا چاہا. معاویہ کی ہمیشہ کی یہ سازش تھی کہ وہ لوگوں کو مال دے کر، لالچ دے کر خریدتا تھا. قیس بن سعد کو بھی یہ پیشکش کی گئی کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، ہمارے بن جاؤ، اور تمہیں ہم اس کے علاوہ بھی نام اکرام دیں گے، 10,00,000 درہم بہت زیادہ ہوتے. قیس نے کہا کہ تم مجھے خریدنا چاہتے ہو، میرے ایمان کو خریدنا چاہتے ہو، میں ہرگز امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. تو مال کے بدلے میں انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. مال بہت بڑی مصیبت. مولا کائنات نے کہا راسو کل خطیئت حب الدنیا، دنیا ہر خطا کی جڑ ہے، ہر خطا کی جڑ محبت دنیا ہے. دنیا میں ایک چیز مال ہے. اب یہ محبت دنیا صرف مال کی محبت نہیں ہے، لیکن اس میں سر فہرست مال کی محبت، جس سے لوگوں کو خریدا گیا. منصب، شہرت، یہ بھی دنیا ہے. اولاد، گھر والوں کی محبت، یہ بھی دنیا کی محبت. کتنی محبت ہے دنیا. قیس امام کا وہ ساتھی تھا، قیس بن سعد، جو با وفا تھا، با معرفت تھا. معاویہ نے خریدنا بھی چاہا لیکن خرید نہیں سکا. پھر اس کے بعد ایک اور لیڈر تھا، ان کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ دیکھیے بے وفائیاں انسان کو کہاں تک پہنچاتی. اور یہ دوسرا نام ہے عبید اللہ ابن عباس کا. ایک عبداللہ ابن عباس ہے، ایک عبید اللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس کے ہی بھائی ہیں عبید اللہ ابن عباس، اور دونوں سگے بھائی ہیں. ابن عباس بہت مشہور شخصیت، جن کا ذکر حضرت علیہ السلام کے ساتھ بھی آتا ہے، امام حسن کے ساتھ بھی. صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. اور امام حسن علیہ السلام نے انہیں اپنے لشکر کا سردار اس لیے بنایا تھا، یعنی ایک دستے کے یہ لیڈر تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ عبید اللہ ابن عباس کا جو ثابت تھا، یعنی اس وقت تک عبید اللہ ابن عباس امام حسن اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے با وفا صحابی تھے، جب امام نے انہیں لیڈر مقرر کیا ہے، دستے کا قافلہ سالار بنایا ہے، اس وقت تک با وفا تھے، با ایمان تھے، پرہیزگار انسان تھے، با عمل انسان تھے. اور انہی کے بیٹوں کو، دو بیٹوں کو ایک ساتھ بسر ابن ابی ارتاد، جو کہ معاویہ کی طرف سے پورے عرب میں جا کر لوگوں کے اوپر زیادتیاں کیا کرتا تھا. حضرت علیہ السلام کے دور میں بھی شام سے معاویہ اپنے نمائندوں کو بھیجتا تھا تاکہ شیعوں کا قتل و غارت گری کیا جائے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے. جیسے آج ہمارے شہر میں جگہ جگہ شیعوں کو پکڑ پکڑ کر مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، حملے ہوتے ہیں، بم بلاسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہر دور میں شیعوں کے اوپر، چاہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہی کا دور ہو، ظلم کیا گیا. اور معاویہ نے جو اس کے 20 سال تھے اس میں بہت ظلم کیا. ادھر امام علی کے خلاف بولتا بھی تھا، اور اس کے علاوہ اپنے جاسوس بھیجتا تھا، لوگوں کو بھیج کر قتل کروایا کرتا تھا. تو عبید اللہ ابن عباس کے دو بیٹے بسر ابن ابی ارتاد نے قتل کیے تھے، اور ان کی زوجہ ان بچوں کے غم میں دیوانی ہو گئی. عبید اللہ ابن عباس کے دل کے اوپر کتنا بڑا رنج ہوگا، یعنی دشمنی میں معاویہ کی کتنے آگے ہونے چاہیے کہ جس کے دو بیٹوں کو شہید کر دیا گیا. اب مقام سوچیے کہ ان کے رشتے دار بھی امام حسن کے خاندان والے ہیں، ابن عباس کے سگے بھائی ہیں، اور اتنے مظلوم بھی ہیں کہ ان کے دو بچے شہید بھی ہو گئے، اور اس کے بعد امام نے انہیں لیڈر بھی بنایا. لیکن جب روانہ ہوتے ہیں اور 10,00,000 درہم کی پیشکش کی جاتی ہے، تاریخ کا بہت بڑا علمی ہے، 10,00,000 کی پیشکش پر، 10,00,000 درہم کی لالچ میں ایسا شخص آ جائے اور اپنے دین کو بیچ دے، اپنے ایمان کو بیچ دے، اور پھر معاویہ کی طرف چلا جائے، وہی جو قاتل ہے اپنے سگے بچوں کا، کتنی بڑی رنج کی بات ہے. ایسے بھی تاریخ میں کردار نظر آتے ہیں، یہ افسوسناک کردار ہے، کیونکہ مال کی محبت انسان کو اندھا بنا دیتی، انسان کا ایمان ختم کر دیتی ہے، لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگوں نے جو عراق کے سردار تھے، لیڈرز تھے، انہوں نے معاویہ کو خط لکھے کہ اگر تم عراق میں آ جاؤ تو ہم امام حسن کو تمہارے حوالے کر دیں گے. اور کل بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو لوگوں کے درمیان پھیلا دی گئی تھی امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں افواہیں شیو، جس کی وجہ سے لوگ منتشر ہو گئے تھے، ان کے ایمان کمزور پڑ گئے تھے اور وہ ڈھیلے پڑ گئے تھے. کبھی بھی افواہوں کے پیچھے انسان کو نہیں جانا چاہیے، لیکن انسان معمولاً عموماً جنرل ایک مسئلہ ہے کہ افواہ سنتے ہیں اور بغیر تصدیق کے لوگ افواہوں کے اوپر ایمان لے آتے. اس انتشار کو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، جیسے جنگ احد میں بھی دیکھا، اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے وقت میں بھی دیکھا، حضرت علی علیہ السلام کے وقت میں بھی دیکھا. غرض کہ ہر جگہ یہ مشکل تھی کہ افواہ کی وجہ سے جیسے ہی کوئی افواہ پھیلتی ہے لوگ سمجھتے ہیں صحیح بات، اس کے پیچھے جانا شروع کر دے. تصدیق کرنی چاہیے کہ بات سچی ہے نہیں. تو امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں جب یہ افواہ پھیلی کہ امام حسن نے صلح کر لی ہے معاویہ کے ساتھ، امام نے صلح کی پیشکش کی تھی اور معاویہ نے اس کو قبول کر لیا، امام حسن علیہ السلام صلح کر چکے، تو اب یہاں پر لشکر میں امام کے افراتفری پھیل گئے اور کچھ لوگ امام کے خیمے میں آ گئے اور امام کو انہوں نے زخمی کیا، یعنی قاتلانہ حملہ امام حسن علیہ السلام کے اوپر ہو چکا تھا، جس کے باعث امام کو مدائن میں لے جایا گیا اور مسعود ابن ثقفی کے گھر پر امام حسن علیہ السلام کو رکھا گیا، ان کا علاج معالجہ ہوا. اب جب امام نے وہ خط دیکھے جو عراقیوں نے، یعنی امام کے ساتھیوں نے، امام کے کوفے والوں نے اور بصرے والوں نے، امام کی حکومت میں رہنے والوں نے معاویہ کو لکھے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے اگر تم عراق آ جاؤ، اور یہ سارے حالات دیکھے کہ قاتلانہ حملہ بھی ہو رہا ہے، لوگ سست پڑ گئے ہیں، دو لیڈرز چلے گئے ہیں، غرض کہ اب تقریباً امام علیہ السلام مجبور تھے، یعنی امام کے پاس صلح کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. اس حال میں معاویہ نے صلح کی پیشکش کی، پیشکش بھی معاویہ نے کی اور یہ بھی کہا کہ آپ جو بھی شرط رکھیں گے میں وہ قبول کروں گا. پیشکش بھی معاویہ کی طرف سے تھی، صلح کی شرائط بھی امام حسن علیہ السلام کو بتانی تھی. اب اس کے علاوہ امام کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ امام صلح کرتے، کیونکہ امام کے ساتھی ہی امام کے ساتھ نہیں تھے، وہی لوگ وفادار نہیں تھے جو امام کے ارد گرد تھے. ایسی حالت میں صرف ایک سوال ایسا رہ جاتا ہے جس کے اوپر ہم غور کر سکتے ہیں کہ فرض کریں اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے تو کیا ہوتا. یہ سوال تاریخ میں بھی اٹھایا جاتا ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو یہ بحث سن رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا. اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے تو امام حسن علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے بتایا کہ پھر کیا ہوتا. امام حسن نے کہا کہ اگر میں صلح نہ کرتا تو میں اور میرا بھائی حسین قتل کر دیے جاتے، امام کے اصحاب قتل کر دیے جاتے. اور یہ معاویہ اتنا مکار انسان تھا کہ جب عثمان کا قتل ہوا ہے، تو میں نے 5 سال پہلے اسی موضوع کے اوپر یہیں پر مجالس پڑھی تھی اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ قتل عثمان کے بعد معاویہ نے حضرت عثمان کے خون بہا لینے کے لیے اٹھا اور یہ کہا کہ میں قتل عثمان کا خون بہا لینا چاہتا ہوں، قتل عثمان کی حمایت میں، کہ اس کے قاتل حضرت علی علیہ السلام ہے، علی سے بدلہ لوں گا. علی علیہ السلام کے اوپر عثمان کے قتل کا الزام ڈال دیا. مولا کائنات کی یہ بھی ایک مصیبت، یہ بھی ایک مظلومیت. تو عثمان کے قتل کا الزام علی پر لگا دیا، معاویہ نے خود جن کو قتل کیے الزام مولا کے سر پر رکھ دیا کرتا تھا. عمار یاسر کو قتل کیا صفین میں، رسول اللہ کی یہ حدیث تھی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو معاویہ نے کہا کہ اس کا سبب، اس کے ذمہ دار حضرت علی ہے جو عمار یاسر کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اس لیے علی قاتل ہے عمار یاسر کے. یعنی باتوں کو تعویل کرنے کے لیے، باتوں کو چینج کرنے کے لیے، رخ دینے کے لیے ان کے پاس بہت سارے حربے. تو معاویہ اتنا مکار انسان امام حسن علیہ السلام کو، امام حسن علیہ السلام کو قتل کروا دیتا اور پھر سیاہ کپڑے پہن کر اور آنسو بہاتا ہوا کھڑا ہو جاتا کہ میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، خون بہا لینا چاہتا ہوں. اس قسم کی چیزیں یہ کرتا تھا اور ان کے قتل کو چھپا بھی لیتا، کسی اور کے سر ڈال دیتا، اور کوئی فائدہ نہ دین کو ہوتا نہ اسلام کو ہوتا، کسی بھی قسم کا مسلمانوں کو، شیعوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا اگر امام حسن علیہ السلام اس وقت صلح نہ کرتے، سب کچھ ختم ہو جاتا. تو جو وقت امام نے لیا، 10 سال امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی وقت تھا، اور 10 سال امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے پہلے، 40 ہجرا سے لے کے سمجھے 60 ہجرا تک 20 سال کی مدت تھی جس میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تیار ہوئے، چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اتنے قلیل گروہ کو اس طرح سے تیار کرنا جیسے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تیار ہوئے تھے، اس کے لیے بھی ایک مدت چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ جو کہا، تاریخی جملہ، بار بار ہم دہراتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اصحاب حسین کے اوپر درود و سلام بھیجیں. محمد وعجل فرجہم. جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے میرے بھائی کو نہیں ملے، ویسے میرے بابا کو نہیں ملے. تو امام عالی مقام کو فخر تھا ان اصحاب کے اوپر جنہوں نے معرفت کے مقام کو عمل ملا کر دکھایا. ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو آخری سجدے میں بھی ان کا ذکر کرتے ہیں کہ اصحاب حسین جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا امام حسین علیہ السلام پر، ان اصحاب کا ذکر اولاد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. اتنے اعلیٰ اصحاب، اتنے اچھے اصحاب، بامعرفت اصحاب اس وجہ سے میسر آئے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی اور 20 سال کی مدت میں یہ لوگ تیار ہوئے. اب اس واقعے سے جو امام حسن علیہ السلام بہت کربناک، بہت ہی دل دکھانے والا اور دل جلانے والا یہ واقعہ ہے کہ امام عالی مقام کے ساتھیوں نے بے وفائی کی. امام حسن علیہ السلام کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، امام حسن علیہ السلام مسلسل اپنی حفاظت کے لیے زرہ پہنے رہتے تھے، نماز بھی زرہ پہن کر پڑھتے تھے. یہ وہ حالات تھے جس نے امام مظلوم کی اولاد، اول مظلوم کے فرزند امام حسن ہمیں مظلوم نظر آتے ہیں. مولا کائنات بھی مظلوم، امام حسن علیہ السلام بھی مظلوم، اس کے بعد کے ائمہ اطہار بھی مظلوم، تمام ائمہ علیہ السلام مظلوم. کیوں؟ کیونکہ ان کی رعیتیں وفادار نہیں تھی. اور آج بھی ہمارے زمانے کے امام مظلوم ہیں. پردہ غیبت، اور یہ غیبت کا دور طولانی، اتنا طولانی ہو جانا، کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے آزمایا، ایک امام کو بھیجا، دوسرے امام کو بھیجا، تیسرے امام کو بھیجا، یہاں تک کہ تمام ائمہ آتے رہے اور لوگ ان کا ساتھ نہ دیتے رہے. اب تک لوگوں نے معرفت امام کو نہیں سمجھا، اطاعت امام کے دائرے میں لوگ نہیں آئے، ہر زمانے میں لوگ امام کی مخالفت کرتے رہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیشہ لوگوں نے اماموں کے مقابلے میں اپنے آپ کو، کچھ لوگوں نے عقل مند سمجھا اور انتشار پیدا کیا. اس سے بڑھ کر وجہ، یہ سب کچھ بھی کیوں کیا، کیوں بکے، کیوں ایمان بیچا، اس کی وجہ یہ کہ محبت دنیا ان کے دل پر غالب. اگر محبت دنیا نہ ہوتی تو وہ امام کی اطاعت کر سکتے تھے. یعنی عبید اللہ ابن عباس جو اس کہانی میں سب سے عجیب کریکٹر ہے، کہ اپنے دو بچے جس کا قاتل ہو، اپنے بیٹوں کا جو قاتل ہو، اس کو بھی انسان دوست بنا لے مال کی خاطر، اس کے ساتھ وفاداری کرے اور امام کے ساتھ وفاداری نہ کرے، کیونکہ مال دنیا بیچ میں آ گیا. مال دنیا، اگر ہمارے دل میں محبت ہے، محبت دنیا ہے، مال دنیا کی محبت ہے اور دوسری محبت ہے، تو ہم بھی امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، ہم بھی امام کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے. ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، اس واقعے میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم امام کے لشکر میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں. امام زمانہ کی کیفیت باقی ائمہ سے سب سے مختلف. امام زمانہ کے لیے پروردگار عالم نے بہت وقت دیا، اب تک ظہور نہیں ہو رہا اور ہمیں نہیں معلوم جو ظہور قریب بتایا جاتا ہے وہ کتنا قریب ہے، کب آئیں گے امام. لیکن جب بھی امام آئیں گے وہ وقت ہوگا جب امام کا لشکر تیار ہو جائے گا. امام وقت کے لیے پروردگار عالم انتظار کر رہا ہے کہ ہم اور آپ تیار ہو. انتظار کا مطلب جس کو ہمیں ہی کہا گیا کہ افضل العبادت انتظار الفرج، افضل ترین عبادت انتظار ظہور امام زمانہ ہے. ہم اور آپ
محمد والے محمد اجل فرج،
کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم لشکرے امام زمانہ میں آ جائیں. کس طرح ہمارا نام ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے جو امام کے ساتھی ہوں گے، امام کے وفادار ہوں گے. ہم اور آپ یہ تا تاریخ پڑھ کر بار بار مجلسوں میں ان جملوں کو دہراتے ہیں کہ ہم وہ کوفے والے نہیں، ہم وہ بے وفا لوگ نہیں جو امام کا ساتھ نہ دیں، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدا میں لوگ ساتھ ہوتے تھے لیکن آخر تک ساتھ نہیں چلتے تھے، ابتدا میں ساتھ دیتے تھے لیکن انتہا تک نہیں پہنچتے تھے. اس کی وجہ یہ کہ کچھ نہ کچھ دنیا خواہشات نفسانی غالب آ جاتی تھی، حتیٰ وہ کردار بھی جو ابتدا میں نظر آتے تھے کہ ساتھ دینے والے، لیکن انتہا تک نہیں پہنچتے تھے. یہ واقعہ نعمت اللہ جزائری، آیت اللہ نعمت اللہ جزائری کے حوالے سے ہے، اور آیت اللہ نعمت اللہ جزائری بہت بلند پائے کے عالم دین، تاریخ اسلام کے، تاریخ تشیعوں کے بہت بلند پایا عالم دین، اور ان کی عظمت کو بیان کروں گی پہلے، اس کے بعد اس واقعے کو نقل کروں گی جو انہوں نے بتایا ہے. اور یہ واقعہ امام زمانہ کے حوالے سے مختلف کتابوں میں مل جاتا ہے. آیت اللہ نعمت اللہ جزائری شیخ انصاری کے ہم عصر امام عالم ہیں، انہی کے ہم عصر ہیں یعنی انہی کے زمانے کے ہیں، اور شیخ انصاری بھی بہت پائے کے عالم دین جن کا نام بہت مشہور ہے. شیخ انصاری کے پاس ایک مرتبہ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری کے بیٹے آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے بابا بہت علیل ہیں، قریب المرگ ہیں یعنی بالکل مرنے والے ہیں، ان کی عیادت کے لیے ان کو لے کر جانا چاہتے تھے، دونوں کی دوستی تھی. فرض کے شیخ انصاری جب ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں اور پھر یہ اپنی وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، تو شیخ انصاری ان کو کہتے ہیں کہ آپ مطمئن رہیے کہ آپ شفا یاب ہو جائیں گے اور میں آپ سے پہلے اس دنیا سے جاؤں گا، میری آپ نماز جنازہ پڑھائیں. تو ہنسنے لگتے ہیں کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں، صحت مند ہیں، ان کے یہاں جسم طاقتور ہے اور میں اب بستر مرگ پر ہوں، بالکل ختم ہونے والا ہوں، میں صحت مند ہو جاؤں گا، مجھ سے پہلے مریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیخ انصاری کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کئی دفعہ دعا مانگ چکا ہوں اور مجھے یقین ہے، میرا یہ تجربہ ہے کہ میری دعا مستجاب ہوتی ہے، میں نے دعا کی ہے کہ پروردگار عالم، میری خواہش ہے، میں دعا گو ہوں کہ میری نماز جنازہ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری پڑھائیں. شیخ انصاری کی خواہش تھی اور اس کو دعا مانگ چکے تھے، اور ایسا ہی ہوا کہ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری صحت مند ہو گئے اور انہوں نے شیخ انصاری کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ واقعہ اس لیے
محمد وجل فرج
اس لیے سنا رہی ہوں کہ ان کی اہمیت ہمیں معلوم ہو کہ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری کتنے بلند پایا عالم تھے جن کی حیات کی خواہش کر رہے ہیں شیخ انصاری اور یہ تمنا رکھتے ہیں کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. کسی کے بارے میں انسان یہ سوچے کہ وہ ہمارے غسل و کفن کا اہتمام کرے، وہ ہماری نماز جنازہ پڑھائے، بہت بلند مقام پہ. انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو سمندر میں ڈوب گیا تھا اور اس کے گھر والے مطمئن تھے کہ وہ مر چکا ہے، ڈوب کر ختم ہو چکا ہے. گھر والوں نے اس کا سوئن چہلم سب کچھ کر لیا، ناامید ہو چکے تھے، اور ادھر یہ شخص دو دن تک سمندر کی موجوں میں غرق ہونے سے بچتا رہا. ایک لکڑی کا ٹکڑا اس کو مل گیا تھا جس کے اوپر وہ سہارا لے کر اپنی جان بچاتا رہا. اللہ حفاظت کرنے والا ہے، پروردگار عالم نے سمندر کی موجوں سے اس کی حفاظت کی، اس کے لیے ایک لکڑی کے ٹکڑے کو وسیلہ بنایا. دو دن کے بعد وہ ایک پہاڑ کی چٹان پر آ کر رک گیا، دعا کی، پروردگار تو نے مجھے موجوں سے بچایا، پانی سے میری حفاظت کی، اب تو میری جان کی حفاظت کر. یہاں پر بھی کوئی آثار زندگی نہیں تھے، نہ کھانا نہ پینا، نہ کوئی رہنے کی جگہ، نہ کوئی انسان. اب یہ دعا مانگ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ چٹان کے اوپر سے ایک اژدہا نمودار ہوا. اژدہا ایسا ہے بہت قوی الحقل، بہت بڑا اژدہا، اور وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، بالکل اوپر سے نیچے تک آیا ہوا ہے، اور اگر وہ ڈس لے تو کہاں بچتے. پروردگار عالم تو مجھے اژدہے سے بھی بچا لے. دعا کرتے ہیں، اب یہ دعا مانگتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچھو آتا ہے اور اس اژدہے کو ڈنک مارتا ہے. جب بچھو نے اژدہے کو ڈنک مارا تو اس اژدہے کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پانی میں گر گیا، اور اندر سے جو اس کا خول نکلا، اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، بالکل ایک سیڑھی نما تھا جس کی مدد سے یہ اوپر چڑھے. اور دعا کی، پروردگار عالم تو نے مجھے یہ وسیلہ فراہم کیا، تیرے ہی کام ہے جسے ہم نہیں سمجھتے، بس مجھے زندگی عطا کر.
محمد و آل محمد وجل فرج.
جب وہ اوپر پہنچے چٹان کے اوپر جا کر دیکھا تو آثار زندگی کو پایا. وہاں پر گھر بھی تھے, تمام چیزیں جو زندگی کے لیے لوازمات ہوتے ہیں وہ موجود تھیں. گھر کو ایک خالی گھر کو دیکھ کر اس میں جا کر پناہ لی, سکون کا سانس لیا اور ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ کچھ لوگ جو سادات کی وضعیت میں ہیں, ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ سیاہ ماما ہے اور سبز لباس ہے, وہ گھر میں داخل ہوئے. انہوں نے کچھ کھانا پکایا اور اس کے بعد ایک اور سید اندر آئے. یہ سب سے زیادہ ممتاز حیثیت رکھنے والے سید, سب سے زیادہ درخشندہ ان کا چہرہ تھا, منفرد حیثیت رکھتے تھے اور آ کر بیٹھتے ہیں. جب کھانا لگایا جاتا ہے تو انہوں نے کہا جو سب سے آخر میں آئے تھے کہ ابھی ایک شخص اور ہے, اس کے لیے کھانا اٹھا کر رکھ لو, اور اس کے بارے میں انہوں نے زیادہ نہیں بتایا. پر اس کے کھانا جب کھا لیا گیا, سب لوگ چلے گئے, تو انہوں نے اس کو نام لے کر, اس کی ولدیت لے کر بلایا اور پھر اس کو کھانے کی پیشکش کی. یہاں تک کہ چند دنوں تک یہی سلسلہ رہتا ہے, ایسے ہی زندگی ان کے ساتھ گزارتے ہیں. بہت پرسکون, بہت معرفت, روحانی کمالات کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے. چند دن جب گزر گئے تو ایک شخص نے اس سے پوچھا, اسی شخص سے جو سمندر کی موجوں میں تھا اور یہاں تک پہنچ گیا تھا, اللہ نے اس کی حفاظت کی تھی, اللہ وسیلہ بنا تھا, پروردگار عالم نے جس میں محفوظ کیا, سوال کیا کہ تم یہاں رہنا چاہتے ہو یا اپنے گھر جانا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. پھر بہت ہی مختصر وقت میں شخص دیکھتا ہے کہ میں گھر پہنچ گیا. پروردگار عالم نے جو اس کے لیے وسیلہ فراہم کیا تھا, وہ سارے سفر کو اور کہاں دور افتادہ جگہ پر پہنچ گیا تھا, بہت مختصر وقت میں اپنے گھر پہ دروازے پر اپنے آپ کو پاتا ہے. اور جو قاصد ساتھ آیا تھا اس نے ایک جملہ کہا, تم اپنے گھر پر پہنچ گئے لیکن تم نے بہت ہی خسران کا, گھاٹے کا سودا کیا. تم نے امام زمانہ کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کی
محمد دل پر
گھر والوں کی محبت کو ترجیح دی. لشکر امام میں وہ شخص شامل نہیں ہو سکتا جو اپنے گھر والوں کی فکر میں لگا ہو, بچوں کی فکر میں ہو. اور کربلا میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو امام کے لشکر میں نہیں آیا وہ موت سے ڈرنے والا تھا. اس کو یہ فکر تھی میں مر جاؤں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, میرے بیوی بچوں کو کون پالے گا. یہ وہ وسوسہ شیطانی ہے جو انسان کو راہ حق سے روکتا ہے. جلوس میں نہیں جاتے لوگ اس وجہ سے کہ اگر مر گئے تو پیچھے کیا ہوگا, اگر مر گئے تو بیوی بچوں کا کیا ہوگا. یعنی انسان شہادت سے بھاگتا ہے اس وجہ سے کہ اگر ہم مر گئے کون پالے گا. اب یہ نقطہ کتنا واضح ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رازق ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پالنے والے, جبکہ پروردگار عالم پالنے والا ہے. اور یہ جملہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ موت دے جو اہل بیت کی موت ہے, اور اس راستے سے بھی بھاگتے ہیں جو شہادت کا راستہ ہوتا ہے. کہ کہیں جلوس میں گئے تو مر نہ جائیں, کچھ کی ریلی میں گئے تو مر نہ جائیں, وہاں جائیں گے تو موت نہ آ جائے. یعنی ہمارے عمل میں اور ہماری باتوں میں تضاد ہوتا ہے, ہمارے عمل اور ہمارے قول میں, قول و فعل میں تضاد ہم دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایمان نہیں ہے. جب ایمان ہوتا ہے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا. ادھر جو تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ لشکر امام زمانہ کو تیار کرنا ہے, تو اتنے بامعرفت بنو کہ اپنے دلوں سے محبت دنیا, محبت اولاد ایک حد تک صحیح ہے کہ اگر اولاد کی محبت باعث بنے کہ انسان دین سے دور ہو جائے, اولاد کی محبت باعث بنے گے انسان اولاد کو دین نہ سکھائے, اولاد کی خواہش کو پورا کرے, اولاد کی محبت باعث بنے کہ ہم اولاد کو جلوس میں نہ بھیجے کہ ایسا نہ ہمارا بیٹا چلا گیا جلوس میں شہید نہ ہو جائے, اولاد کی محبت باعث بنے کہ ہم راہ حق سے دور ہو جائیں. اگر کوئی بھی محبت باعث بنتی ہے کہ انسان راہ حق سے دور ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بدبختی ہے. تاریخ ہمیں یہی سکھا رہی ہے, امام حسن علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہی بتا رہا ہے. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے اس لیے وفا نہیں کی کہ ان کے دلوں میں محبت دنیا تھی. جڑ اگر دیکھیں, جڑ پکڑ لیں, مولا کائنات کہتے راہ سکن لے خطیت حب دنیا, ہر برائی کی جڑ محبت دنیا ہے. جہاں چاہو مقام آ جاتا ہے، جہاں پر شہرت آ جاتی ہے، جہاں پر اپنی ذاتیات آ جاتی ہیں، ہمیں کیا پسند ہے، ہم کس گروپ سے ہیں، ہم کس گروہ سے. اس وجہ سے انسان حق کی پیروی نہیں کرتا. لیکن اگر کسی کو حق کی تلاش ہو تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کس گروہ سے ہیں، ہم کہاں سے. وہ اللہ کی تلاش میں ہوتے ہیں، مخالفت کر لیتے ہیں ہر اس شخص کی، ہر اس گروہ کی، ہر اس کام کی جو غلط ہوتا ہے. باطل کی مخالفت کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن کس طرح سے مخالفت کرنا، یہ اہل بیت عصمت طہارت نے بتایا. جہاں پر اسلام کا کوئی معاملہ خراب نہ ہو، دین کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اگر دین کے لیے ضروری ہے تو صلح کی جائے. حتیٰ رسول اللہ نے مشرک سے صلح کی، ائمہ اطہار نے صلح کی دشمنوں سے. کیوں؟ کیونکہ دین کی بات تھی، دین کی مصلحت تھی، دین کی خاطر صلح کی گئی. حتیٰ ان لوگوں سے بھی صلح کی رسول اللہ نے، کہ رسول اللہ نہیں جانتے تھے خلیفہ اول کون ہے، خلیفہ دوم کیا کریں گے بعد میں. نبی اکرم کی سیرت لوگ سوال کرتے ہیں، کیوں بٹھایا رسول اللہ نے ایسے لوگوں کو اپنے پاس؟ نبی اکرم کو نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ کون ہیں. رسول اللہ نے پھر بھی ان کو بیٹھنے دیا اپنے پاس، ان کو اپنے ساتھ زندگی گزارنے دی، ہر جگہ آتے جاتے تھے. صرف اسلام کی بقا کی خاطر نبی اکرم نے سارے کام کیے. رسول اللہ نے فلاں سے شادی کیوں کر لی، یہ بھی اعتراض ہوتا ہے. نبی اکرم دکھانا چاہتے تھے کہ اسلام کی بقا کی خاطر اور اسلام کی حفاظت میں یہ شادیاں بھی معنی نہیں ہوتی. کہ کوئی عورت یہ کہے کہ میرا شوہر ایسا اس لیے میں دیندار نہیں ہوں، کوئی مرد یہ کہے میری بیوی ایسی ہے اس لیے میں دیندار نہیں ہوں. نبی اکرم کی سیرت عملی سیرت، امام حسن علیہ السلام کی سیرت نمونہ عمل. زیادہ شخص زہر دے رہی ہے امام حسن کو، دشمن اسلام ہے اور گھر میں رہ رہی. تاریخ میں بہت سارے ایسے نمونہ عمل. پھر بھی رائے حق پر باقی رہنا، چاہے گھر میں کوئی ہو، رائے حق پر باقی رہنا. تک خواتین کے لیے بھی نمونہ عمل پیش کیے. جناب آسیہ کا بدترین شوہر فرعون، ان بی بی آسیہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، آخر میں شہید ہو جاتی ہیں. شہیدہ ہے اسلام کی، ایمان پر باقی رہنے والی وہ خاتون بی بی آسیہ، جنہوں نے اپنے اعضاء و جوارے کو مسلح کروا دیا. ان کے اعضاء جوارے مخالف سمت میں کاٹا گئے تھے. تو بی بی آسیہ ہوں یا اور خواتین جن کا نام تاریخ اسلام میں نظر آتا ہے، یہ وہ عورتیں جو حق کی خاطر اللہ کی راہ میں قدم بڑھاتی رہی. اور فرعون کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے اپنے گھر میں حضرت موسیٰ کی پرورش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ واقعات جو تاریخ میں قرآن میں آئے، سیرت ائمہ میں آئے، دکھا رہے تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں امام زمانہ کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے.
صلی علی محمد و آل محمد.
اجل فرج ہم قدم آگے بڑھائیں، اگر ہم قدم آگے بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. پروردگار کہتے ہیں تم ایک قدم بڑھاؤ، میں دس قدم تمہیں آگے گھسیٹوں گا. لیکن امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے یہ صفت پیدا کرنا ضروری ہے کہ ہم محبت دنیا کو کم کریں، محبت دنیا پر غالب آ جائیں. کپڑوں کی محبت، جیولری کی محبت، اور کپڑوں اور جیولری کے چکر میں وہ چیزیں دیکھنا جو دیکھنا بھی اچھا نہیں ہے. یعنی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض جگہوں پر انڈین چینلز دیکھے جاتے ہیں اور ان کی پیروی کی جاتی ہے. یہ وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے کی یلغار ہیں، جو ہمیں دین سے دور کر رہی ہیں. اب ان چیزوں کے پیچھے اگر کوئی جائے گا تو تصور کرے کہ ہم اگر یہاں پر کچھ جمع کر لیتے ہیں، جیولری جمع کر لی، کپڑے جمع کر لیے، دنیا جمع کر لی، لیکن جب ہم قبر میں جائیں گے تو ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں لے کر جانی، کون سی چیز ایسی ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی؟ کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا سوائے عمل کے. اور اگر معرفت امام لے گئے، امام کی محبت لے گئے، قبر میں ہمارے ساتھ امام کی محبت چلی گئی، ہم نے جو بھی کام یہاں کیے دین کی خاطر، مثلا کوئی مدرسہ بنایا، مدرسے کے لیے مال دیا، پڑھایا، بچوں کی تربیت کی دین کی خاطر، اور دوسرے اچھے کام کیے، وہ کام ہمارے ساتھ قبر میں چلے جائیں گے اگر ہم نے خلوص سے وہ کام انجام دیے.
بھیجے گا صلی علی محمد وجل فرج.
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نصرت امام کے لیے اس زمانے میں، امام کی مدد کے لیے جو بھی اپنے مال سے، قول سے، عمل سے کسی طرح بھی کوئی خدمت کر سکتے ہیں، وہ خدمت انجام دیں، حتیٰ اگر ایک شخص کے اوپر بھی، وہ گھر کے فرد ہی جو ہمارے گھر میں موجود ہیں، کام کرنا شروع کر دیں، اس نیت سے کہ ہم نصرت امام کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت، سگی اولاد کی تربیت نصرت امام کی نیت سے کرنا شروع کر دیں. مولا ہمارے یہ بچے آپ کے کام آئیں، وفادار ہوں، ان کے قلوب میں، ان کے ذہنوں میں وفاداری کی صفت کو ڈالنے کی. مولا کی وفاداری یعنی اپنی قربانی، امام کی نصرت یعنی دنیا کی چیزوں کو قربان کرنا. امام آئے تو ہم اپنا سب کچھ قربان کر سکیں. جب ہم یہاں پریکٹس کریں گے امام کے آنے سے پہلے، تبھی ہم اس وقت لبیک کہہ سکیں گے. جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، جب اس کو صدا دی جائے گی کہ مولا آ گئے ہیں، وہ اس وقت دنیا کی فکر میں لگا ہوگا کہ اب میں کھانا بنا لوں، بچوں کے لیے کر لوں، وہ کر لوں. ابھی زلزلہ آیا کچھ عرصے پہلے، آپ نے دیکھا کیا سما ہوتا ہے، کہ جس کے اوپر وقت آتا ہے وہ پھر کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر جا رہا ہوتا. اگر زلزلے میں یہ فلیٹس ختم ہو جاتے ہیں، اللہ نے محفوظ کیا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر ختم ہو جاتے تو ہم کیا ساتھ لے کر جاتے؟ کچھ بھی نہیں لے کر جا سکتے تھے. یہ وہ موت کی گھڑیاں اللہ دکھاتا ہے جس سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں. ہم نے کچھ بھی نہیں لے کے جانا. خواتین گرامی، وفاداری خود سب سے پہلے پیدا کریں. بی بی سیدہ، ہم آپ کے لیے وفادار بن جائیں، اپنے بچوں کو آپ کے لیے وفادار بنا دیں. کربلا ہمیں وفاداری سکھا رہا، کربلا میں ایسے کردار ہیں جو وفادار ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور ایک شخصیت جس کی شہرت ہی وفاداری سے ہے. نام نہیں بھی بتاؤں تو آپ کے ذہنوں میں کردار آ گئے. کہ وہ ہستی
بابا سے غازی بابا سے بلند
سلام صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہ.
جن کو مولا کائنات نے طلب کیا وفاداری کے لیے، علی ابن ابی طالب ماں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایسی ماں مجھے مل جائے. مولا کائنات اپنی زوجہ نہیں ڈھونڈ رہے، عباس کی ماں کو تلاش کر رہے ہیں کہ ایسی بیوی ہو جو ایسے بچے کو پیدا کر سکے جو کربلا میں میرے حسین کے لیے وفادار سب، حسین کا دست راست ہو. جس طرح حضرت علی رسول اللہ کے لیے تھے، اسی طرح عباس حسین کے لیے تھے. عزاداران امام، یہ وفاداری جناب ام البنین کے کردار میں نظر آتی ہے. ام البنین اپنے آپ کو جناب سیدہ کی کنیز سمجھتے ہیں، زوجہ علی ہے، لیکن کہاں جناب سیدہ اور کہاں میں، آتی ہے در علی پر اپنی پیشانی کو جھکا لیتی ہے، علی ابن ابی طالب کی چوکھٹ کو چومتی ہے، علی ابن ابی طالب کے در پر اپنے آپ کو کنیز سمجھتی، اور یہ بتاتی ہیں بچوں کو کہ دیکھو یہ سیدہ کی اولاد ہے، یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے بچے ہیں، یہ تمہارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام اور کنیز ہیں. عزاداران امام، عباس کو یہ تربیت ملی ہے بچپن سے. عباس ہر وقت اس بات کی فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا مجھے بلائے اور میں لبیک نہ کہہ سکوں. جو آقا کہیں گے وہی کروں گا. کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سب شہید ہو رہے ہیں، ایک بہادر کے لیے، ایک شجی کے لیے، ایک وفادار کے لیے، ایک جنگجو انسان کے لیے، اس شخص کے لیے جو عباس کی مانے. حضرت عباس کے فضائل میں سے ایک، حضرت عباس جسامت میں بہت طولانی قد رکھنے والے، اور جسم ان کا طاقتور سمجھا جاتا تھا. روب و جلال ایسا تھا کہ لوگ ہر محفل میں جہاں عباس موجود ہوتے تھے خاموش ہو جاتے. عباس کے روب کی وجہ سے کسی کے اندر جرات نہیں ہوتی تھی کہ وہ کلام کر سکے. ایسی ہستی اور اس کو اذن جہاد نہ ملے، ایسی شخصیت اور اس کو جنگ لڑنے کی اجازت نہ ملے. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت عباس علیہ السلام اذن جہاد کے لیے آئے مولا کے پاس، تو عباس نے ایک جملہ کہا کہ آقا اب نفس سینے میں تنگ ہو رہا ہے، سانس نہیں لیا جا رہا. امام نے کہا عباس میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا. عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، ہمارا سلام ہو امام کی مظلومیت پر. ایک مر مرتبہ عباس نے مقتل میں بکھرے ہوئے لاشوں کو دیکھا اور غازی عباس نے کہا کہ آقا اب تو لشکر نہ رہا علمدار کیسا. عزادارہ نعمہ مولا نے کہا عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو تو مشکیزے میں پانی بھر کے لے آؤ. مشک سکینہ میں پانی بھرنے کا حکم دیا گیا. غازی عباس روانہ ہوئے. عزادارہ نعمہ بہت مختصر مصائب بیان کروں گی کہ یہ عباس علم کو بھی سنبھال رہے, تلوار بھی ہاتھ میں ہے, مشک سکینہ کو بھی سنبھالا ہوا ہے, لیکن عباس کے لیے ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ اہم مشک سکینہ. تلوار ہاتھ سے گئی تو غازی عباس نے جانے دی. ذرا سا تصور کریں کہ اگر کوئی لڑنے والا اور اپنی جان کی حفاظت کرنے والا شخص ہوتا تو وہ مشکیزے کو چھوڑ دیتا اور واپس آ کر کہتا کہ جان پر آ گئی تھی تو کیسے تلوار کو چھوڑتا. تلوار بھی گئی, علم بھی گیا, لیکن مشک سکینہ کو دہن میں دبوچے رہے. دونوں بازو کٹ گئے, ہزاروں تیر آ رہے ہیں, چاروں طرف سے تیر برسائے جا رہے. عباس تیر سہتے گئے, تمام بدن کے اوپر عباس کے تیر لگے ہوئے تھے. تاریخ میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ امام حسین کے بعد زخم کھانے والی ہستی غازی عباس تھے. عزاداروں بی بی ام البنین کے بہن ہیں, بی بی ام البنین کا مرثیہ ہے. مدینہ میں بی بی ام البنین بیعت کرتی ہے, آئے میرے عباس کے فرق پر, عباس کے سر پر اس وقت گرد لگا جب اس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے. وہ اپنے بازوؤں سے حفاظت بھی نہیں کر سکتا تھا. عزادارہ نے امام, لیکن غازی عباس مشک کو دہن میں دبوچے ہوئے بہت دیر تک زندہ رہے. عزاداروں یہاں پر تاریخ بتا رہی کہ عمر سعد نے حرملہ سے کہا دیکھو مشک سکینہ کو چھید دو, ابھی بھی لوگ قریب نہیں آ رہے. عباس کا خوف ہے اگر مشک میں پانی نہیں رہا تو عباس پرت پر ٹھہر نہیں سکے. حرملہ کہتا ہے میں تباہ کرتا رہا, عباس نے اپنی کمر کو مشک پر جھکا لیا تھا, مجھے کوئی پہلو خالی نظر نہیں آ رہا تھا, یہاں تک کہ ایک تیر مشک سکینہ میں پیوست ہوا. جیسے ہی پانی بہا غازی عباس برس سے زمین پر آ گئے. مگر بولا کہتے اے میرے ساتھیوں میرے اس مصیبت کا ذکر کیا کرو, جب بھی کوئی شہید ہے کربلا زینت پرست سے زمین پر آیا تو اس نے اپنے بازوؤں کا سہارا لیا. وہ باز اس کی آنکھ میں بھی تیر ہے, سرک بھی شکافتا ہے, بازو بھی کٹے ہوئے. جس طرح سے زینت پرست سے زمین پر آئے ہوں گے. مولا نے ایک آخری سلام کیا, یا باب اللہ علیکہ منی السلام, اے باب اللہ پر میرا آخری سلام. عزاداروں یہ روایت ہے کہ امام نے جیسے ہی عباس کی صدا سنی امام نے اپنی کمر کو پکڑا اور مولا بیٹھ گئے. ایک جملہ کا الہان کثرت زاری, عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی بہت مشکل سے عباس کی لاشے تک پہنچے. اپنے بھائی کے سر کو گود میں رکھا, آنکھ سے تیر کو نکالا, اپنی آواز سے بھائی کی آنکھ کا خون صاف کیا. عزاداروں ایک حاجت تھی عباس کی, ایک دعا تھی جب مشک لے کر آ رہے تھے, پروردگار خیموں تک پانی پہنچائے میرے بھائی کے بچے. اللہ تک کی صدائیں کر رہے, سکینہ کی پیاس یاد آ رہی تھی, بچے منتظر تھے, لیکن جب مشک چھت گئی تو اب کہتے ہیں آقا میرا جنازہ خیر بھی بنا لے جائیے گا, میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں. یا بی بی ام البنین اب آپ کو پرسا دیتے ہیں. بی بی ام البنین بیان کرتی ہے مدینہ میں, اے مدینے والوں اب مجھے ام البنین نہ کہا کر, میرے چاروں بچے کربلا میں کام
آ گئے، چاروں بیٹوں میں سے کوئی نہ رہا۔ بی بی ام البنین پرسا قبول کیجئے اپنی چار نشانیوں کا، یا جناب سیدہ پرسا قبول کیجئے غازی عباس کا، کہ روایت میں جناب سیدہ فرماتی عباس میرا بیٹا ہے، بی بی دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ روزے محشر ہماری شفاعت کے لیے آئیں گی۔ یا جناب سیدہ باب الحوائج کے وسیلے سے ہماری شفاعت فرمائیے۔ وہ عباس جس نے آپ کے بیٹے پر اپنی جان کو نچھاور کر دی، اپنے دونوں بازوؤں کو کٹوا دیا،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔